السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، جبکہ ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دھرنا، جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور ان کے حامیوں نے دے رکھا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اسی کے ریفرنس میں پھر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے اوپر، پاکستان کی اس وقت جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نواز، وہ کس طرح کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں آئندہ انتخابات میں جانے کی، اور خاص طور پہ جو فی الوقت چیلنجز درپیش ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ پلان کیا جا رہا ہے۔ کل اور آج دونوں دن اعلیٰ سطحی اجلاس تھے پارٹی کے، اس ریفرنس میں گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ جائزہ ہم لیں گے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت میں امکانات کیا پوشیدہ ہیں اور اس وقت مشکلات کیا ہیں، اور آخری حصہ ہوگا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 12 روزہ ایشیا کا دورہ، جو تقریباً اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اس ریفرنس میں ہم جائزہ لیں گے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ شمالی کوریا کے مسئلے کے اوپر، جس میں انہوں نے تقریباً ہر اپنے جو جہاں جہاں ان کا پڑاؤ تھا وہاں پہ اس پہ بہت اہمیت دی ہے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تحریک لبیک پارٹی، وہ اور ان کے جو حامی اور اتحادی ہیں، وہ اب ایک ہفتے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، ایک ہفتے سے وہ اسلام آباد کے اندر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی کو جو جگہ کنیکٹ کرتی ہے فیض آباد کے اوپر، جس کے باعث بہت زیادہ دشواریاں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ افراد جو اسلام آباد میں روزگار کے لیے آتے ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، بلکہ علاج معالجے کی غرض سے آنے والے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگرچہ بتایا یہ جاتا ہے کہ بعض ایسے راؤٹس جو ہیں وہ ترتیب دیے گئے ہیں، متبادل راستے وہ دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس بندش سے پریشان ہے۔ اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ خاص طور پہ کیا یہ رکاوٹ ایسے وقت میں ہونی چاہیے جس ایشو کے اوپر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے؟ اگر وہ حکومت وہ مسئلہ پہلے ہی حل کر چکی ہو تو پھر اس احتجاج کا کیا جواز ہے؟ احتجاج کرنے والے اپنے تئیں مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ وزیر قانون زاہد حامد صاحب وہ مستعفی ہوں، وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں، ان کو معطل کیا جائے، اور پھر یہ کہ حکومت اسے کسی معاہدے کو ماننے میں تیار نظر نہیں آتی ہے۔ توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید یہ جلدی معاملہ یا یہ قضیہ حل ہو جائے، لیکن شہری اپنی جگہ پہ بہت تکلیف میں۔ اس کے اوپر پہلے ہم انالیسس لیں گے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے اس پہ بات کرنے کے لیے حنیف جالندری صاحب، ہیڈ ہیں تنظیم وفاق المدارس کے، طارق چودھری صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اپنا ٹیلی ویژن پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ راؤ خالد صاحب ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں 92 نیوز کے، سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس سیگمنٹ کے اندر۔ طارق چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کہ یہ جو حامی اور اس کی لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہی ہے، اور اتنے وقت گزرنے کے باوجود کسی نے ان کے ساتھ انگیج کیا ہے، یا پھر یہ کہ جو شہریوں کو بہرحال مشکلات ہیں اس کے ازالے کے لیے کیا کچھ پلان ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟
دیکھیے، ابھی تک تو بظاہر جو ہے وہ کوئی کسی طرف سے کوئی مذاکرات کے لیے کوئی ظاہری طور پر تو وہ فوت وہاں نہیں گئے، لیکن یہاں جو متعلقہ وزیر ہیں کیٹ کے طارق فضل صاحب، ان کے بارے میں انہوں نے کل پرسوں کسی ٹی وی چینل میں کہا تھا کہ وہ مذاکرات ان سے ہو رہے ہیں اور کسی وقت بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، لیکن ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ اور آج بھی صبح انڈیکیشن تھا حسن اقبال صاحب کی طرف سے کہ مذاکرات جو ہیں ہو رہے ہیں، کوئی انگیج کیا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ ظاہری طور پر نہیں ہے، تو اس لیے ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کیا اس پہ پیش رفت ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اسلام آباد کے شہری ہیں، اسلام آباد تو ویسے ہی شہر یرغمال بن چکا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، 2014 کے بعد سے خاص طور پر، اور اب یہاں جو ہے وہ ہر روز کی یہ ریت ہے کہ کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے، کوئی سیاسی مذہبی گروپ آتا ہے اور اسلام آباد کے کسی نہ کسی حساس جو انٹری پوائنٹ ہیں وہاں پہ 2-400 یا 2-4 ہزار لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے بھی اسی جو تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، اسی کا ایک گروپ جو ہے جس کی قیادت جناب دلالی صاحب فرماتے ہیں، وہ بھی اسلام آباد میں ایک ہفتہ قیام کر کے گئے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ تھوڑی سی بہتر صورتحال تھی، اس لیے کہ وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں کم از کم جو ہے لوگوں کا آنا جانا جو ہے اس طرح سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ یہ تو اسلام آباد کی مین آرٹری ہے، مین انٹری پوائنٹ ہے، اس کی وجہ سے اب لوگ جو ہیں وہ 15 منٹ کا فاصلہ وہ 5-5-6 گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، ایمبولینس، اسکول، کالج اور ہر چیز جو ہے وہ متاثر ہے،
اور ایک بچے کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے۔ تو چودھری صاحب، آپ نے جو پچھلے دھرنوں کا بھی ریفرنس دیا ہے، کوئی فرق بنیادی آپ دیکھتے ہیں؟ ایک پولیٹیکل دھرنا ہے جس میں کم از کم یہ ٹریفک جو ہے وہ جیم نہیں ہے ایک جگہ کے اوپر، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایک مذہبی سیاسی جماعت جس کی ابھی ابھی ایمرجنس ہوئی ہے، تو اس کے سیاسی مقاصد بھی فطری طور پہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو رجسٹر کرانا وہ چاہ رہے ہوں گے، لیکن ہر شخص، دونوں شہروں میں رہنے والے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں بری طرح، کوئی فرق اس میں ہے؟
دیکھیں، فرق جو ہے وہ اس کی نوعیت کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے فرق مجھے نظر نہیں آتا کہ اسلام آباد میں اب یہ ایک رویہ جو ہے وہ ایک پیدا ہو چکا ہے. مثلا جب وہ دھرنا ہوا تھا تو اس وقت بھی حالت یہ تھی کہ ڈی چوک پر جو تھا وہ عملاً جو پاکستان عوامی تحریک ہے اور پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے ان کا باقاعدہ وہاں قبضہ ہوتا تھا، اور جو جرنلسٹ وہاں جاتے تھے یا جو کوئی عام شہری سے گزرتے تھے، ججز جاتے تھے، پارلیمنٹرین جاتے تھے، وہاں باقاعدہ ان کو تلاشی دے کے جانا پڑتا تھا. وہ ٹریفک تو جاتی تھی لیکن وہ تلاشی دینی پڑتی تھی. میں نے خود کئی دفعہ دھرنے میں شرکت کے لیے، شرکت سے براد ہے کہ کوریج کے لیے جب میں جاتے تھے ہم لوگ، تو وہاں وہاں ان کو تلاشی دیتے تھے، اور وہ ایریا جو ہے وہ پولیس اور کسی اور ادارے کی بجائے ان کے کنٹرول میں تھا. اب یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو فیض آباد کا جو یہ انٹری پوائنٹ ہے وہاں پر ان کا قبضہ ہے، اور وہ باقاعدہ اگر آپ جا کے دیکھیں وہاں ایسے ایسے بینر لگے ہوئے ہیں، اور وہاں ایسی ایسی تقریریں جو ہیں کلپس کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں جہاں لوگوں کو اکسایا جاتا ہے پولیس پر حملے کا.
جی ہاں، ہیٹ سپیچ میں آتی ہیں. تو جو سب، اس سے پہلے کہ میں راؤ صاحب کے پاس جاؤں، ایک سلیوشن کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ بہت سارے جو کوٹ اینڈ کوٹ میں جو خدشات ہیں کہ سول حکومت اگر کوئی ایکشن لے تو پتہ نہیں اس کے نتائج کیا ہو جائیں، سو کیا براہ راست فوج کو یا جو رینجرز کو نیشنل ایکشن پلان کے تابع کوئی ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ ان سے ڈیل کریں؟
دیکھیں، میں یہاں ایک مثال دوں گا، اس کے بعد شاید مثال وہ بہت لوگوں کو بری لگے، لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو 2-3 سال پہلے ایک سانحہ ماڈل ٹاؤن پیش آیا تھا، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں آئندہ کوئی فورس جو ہے، کوئی پولیس فورس یا کوئی اور فورس، کسی بھی ہجوم کو جو کہ پرووکیٹیو ہو اس کو روکنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کرے گا. اب یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پہ گفتگو میں کہ جی اس سے پہلے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو اس پہ کوئی نہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ کون کرے گا؟ مثلاً ان کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ جو متعلقہ وزیر صاحب ہیں
جی
وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دیں. اس سے پہلے جو گروپ آیا تھا اس کے ساتھ بھی غالباً 11 یا 12 نکاسی 1 معاہدہ ہو چکا تھا. اس کے بعد اسی جماعت کا ایک اور گروپ جو ہے اس کے آنے کا کوئی جواز مجھے نہیں سمجھ آتی. اب دنیا میں ایسی کوئی حکومت نہیں ہوگی جو کہ اس طرح سے، اگر فرض کر لیں وہ وزیر صاحب جو ہیں وہ واقعتاً 100% قصوروار بھی ہوں، تو اس طرح کسی کے کہنے پر اگر استعفے دینا دینے کا رواج آ گیا، پھر میرا یہ خیال ہے کہ ہر روز جو ہے کسی اخبار کے دفتر میں کوئی بندے آئیں گے، آ کے بیٹھے گئے کہ اس اخبار کا ایڈیٹر جو ہے ان کی مرضی کا ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہوا تو ہم اس کا گیٹ نہیں چھوڑیں گے. کبھی کسی سرکاری دفتر میں کوئی لوگ جائیں گے کہیں گے جی کہ اس دفتر کا سربراہ جو ہے یا سیکرٹری ہے وہ ان کی مرضی کا ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ بڑی عجیب و غریب روش ہے. ایک چونکہ یہ معاملہ ظاہر ایسا ہے جس سے ہمارے پیارے نبی کی جو حرمت ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اس کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ اوپنلی اس پہ ڈسکشن نہیں کرتے، بات نہیں کرتے.
جی ہاں، لیکن بہت سارے لوگ ہم سوشل میڈیا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حوالہ دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ راستے روکنے سے تو خاص طور پہ منع کیا گیا ہے، جس میں عام شہری عام بندوں کی زندگی میں دشواریاں ہیں وہ تو جنگ کی حالت میں بھی منع کیا گیا ہے کو جا کے آپ ریاست کے خلاف چیلنج کریں. راؤ خالد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ راؤ صاحب یہ بتائیے گا، اس محاصرے سے شہری کیا میسج لے رہے ہیں؟ گورنمنٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر کیا سوال اٹھ رہے ہیں؟ حکومت کے خوف یا تحفظات کیا ہیں؟ کسی بھی کاروائی کرنے سے پہلے گریز کے اسباب کیا ہیں؟ کیا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر؟
جہاں تک تو اصل گورنمنٹ کا ہے وہ تو ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے وہاں پہ، قبرستان جیسی خاموشی ہے ان کی طرف سے. تو کوئی بالکل کوئی ایسی بات یا کوئی قدم یا کوئی ایسی سوچ نظر نہیں آ رہی کہ آپ کہیں کہ کوئی وہ اس کا سلوشن چاہتے ہیں یا کوئی سوچ رہے ہیں اس بارے میں، بالکل اس طرح سے انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. جہاں تک عام لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ ظاہر شریف صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ ایسی مین جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں سے بالکل آپ کہہ رہے اسلام آباد آنے جانے والی ساری مین آرٹریز بند ہو کے رہ گئی ہیں. لوگوں کو دوسرے راستوں سے جانا پڑتا ہے، بہت دقت ہے اس میں، ظاہر مشکلات اس میں پیش آ رہی ہیں. پھر ایشو بھی اس قسم کا ہے کہ لوگ اس پہ کوئی بات کرنا یا کوئی ان کے خلاف احتجاج کرنا، جو احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح سے ممکن نہیں ہے. پولیس والے بھی کوئی بہت زیادہ اس پہ کہہ لیں کہ اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ سمپلی اس راستے کو بند کر کے کوئی 1-1 کلومیٹر دور ان سے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف بلاک کر کے راستے. باقی تو کوئی بظاہر کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کوئی چاہتی ہے ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے، ان کو یہاں سے ہٹانا چاہتی ہے یا کسی معاملے کو کچھ آگے بڑھانا چاہتی ہے.
یہ کیا چاہتے ہیں اور کتنی دیر تک یہ، اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر حکومت ان کو تھکا دینا چاہتی ہے تو یہ کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کتنا کچھ کہنا چاہیے کہ زیادہ راہ ہے یا یہاں پہ ٹھہرنے کے اسباب ہیں ان کے پاس.
اچھا جس قسم کی صورتحال ہے اس میں کوئی زیادہ راہ کی بھی ایسے ضرورت نہیں ہے, دائم ہے, سارے بازار ہیں, آپ تھوڑا سا واک کریں, آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے. موسم اس قسم کا ہے کہ بہت شدید موسم بھی نہیں ہے اس طرح سے, نہ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے نہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ ان کو کوئی دقت ہو وہاں بیٹھنے میں. اور جس طرح وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کوئی جلدی نہیں لگتی کہ وہ بھی کوئی نہ وہ کوئی وارننگ دے رہے ہیں نہ کوئی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں نہ اس طرح سے کوئی آگے بڑھ رہے ہیں نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو وہ ایک عجیب قسم کی مخمصے کی صورتحال ہے ان کی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو وہ بہت ابھی لگ یہ رہا ہے کہ اگلا کوئی دو چار پانچ دن تو مزید اس میں تبدیلی.
ریاست کے اداروں کی آپ نے کیا ذمہ داری بنتی تھی؟ نیشنل الیکشن پلان ہمیں اس کے اوپر بڑے چرچے ہوئے, اس میں ہیٹ سپیچ بھی منع ہے, اس میں ظاہر ہے آپ اس طرح کی رکاوٹیں نہیں آپ کھڑی کر سکتے, آپ مفلوج نہیں کر سکتے ہیں. سو وہاں پہ کسی طرح کی کوئی کمپنسیشن دیکھتے ہیں اس گروپ کے لیے, ایک بات کتنے لوگ ہیں, دوسری بات اندازن, اور تیسرا یہ کہ خادم حسین صاحب جو اس کو ایڈ کر رہے ہیں انہوں نے سیاسی طور پہ کتنا اس سے فائدہ اٹھا لیا یا اٹھا سکتے ہیں اگر وہ پوٹینشلی مزید کچھ دن بیٹھے رہتے ہیں تو؟
سیاسی فائدے کی جہاں تک اگر بات کریں تو میرا بھی خیال کہ وہ بہت بڑا کوئی پولیٹیکل گین ان کا ہوگا یا وہ بہت کوئی وہ سیٹیں جیت جائیں گے یا سیٹ بھی جیت جائیں گے ایون, تو وہ اس قسم کی صورتحال تو نظر نہیں آتی. تعداد کے حوالے سے میرا خیال ہے مختلف ہوتی ہے, 1500 سے لے کے 3,500 تک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ٹائم وہ ہوتے ہیں. دوسرا خادم حسین رضوی صاحب بہت بڑے شعلہ بیاں مقرر ہیں, وہ بھی اس طرح کی تقریریں کوئی تقریر وقریر وہاں پہ کرنے لیتے, صرف آگے وہ بتاتے ہیں ہم یہ مطالبہ ہمارا بڑے آرام سے بتا کے وہ چلے جاتے ہیں. تو وہ اس قسم کی صورتحال ہے. حکومتی اداروں کی ذمہ داری تو بنیادی طور پہ یہ تھی کم از کم ان کو انگیج کرتے, بات کرتے, ان سے مطالبات ان کے جو تھے. پھر اس کی سینسیٹیوٹی اس قسم کی ہے جو صاحب نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا, بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے, اور حکومت نے جس طرح سے اس کو شروع کیا اور جس طرح مس ہینڈل کرتی ہے تھرو آؤٹ, وہ ابھی تک وہ وہاں پہ اپنی جگہ پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز ابھی تک یہ رفٹ موجود ہے. باہر تو یہ احتجاج کے لیے بیٹھے لیکن پارلیمنٹ کے اندر بھی ابھی تک وہ رفٹ موجود ہے 7B اور 7C کے حوالے سے, جماعت اسلامی نے امینڈمنٹ دی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو یہ کوئی بہت سیریس ایفرٹ نہیں نظر آ رہی کسی طرف سے بھی اس معاملے کو حل کرنے کی.
ہمارے ساتھ رہے گا ذرا, ہم نے کوشش کی کہ کچھ ریلیجیس اسکالرس کا بھی کچھ اس میں ورژن ہوتا لیکن فی الوقت ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. ہمارے مہمان حفیظ حنیف جالندری صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا. محمد افضل قادری وہ ایک پروٹیسٹر ہیں اور وہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کی ہے وائس آف امریکہ نے, وہ کیا کہتے ہیں ذرا ان کا ورژن سن لیتے ہیں.
ان لوگوں نے جان بوجھ کر ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے ختم نبوت کے معاملے کو چھیڑا ہے اور ہم لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کے لیے ان لوگوں نے مجبور کیا ہے, ورنہ اس سے پہلے تو یہ سب لوگ اپنی زندگی میں اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھے. تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں جب تک کہ جو وزیر قانون ہے اس کو معطل نہیں کیا جاتا.
چلو صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت یہ سوچا جا سکتا ہے کہ سرنڈر بھی کر سکتی ہے ان کے اس مطالبے کے سامنے کہ وزیر قانون کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے؟
دیکھیں جس طرح سے لا تلقی ہے اور جس طرح سے اس میں تساہل برتا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس مطالبے میں سرنڈر کریں گے, کیونکہ اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہوتی تو اب تک بہت سے لوگ یہاں آ چکے ہوتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں بات چیت کرنا کبھی مشکل ہی رہا, بہت سے ایسے جو لوگ ہیں ایسے مشائخ ہیں ایسے پیرانے کرام ہیں جن کے ذریعے سے بات ہو سکتی تھی, اور یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے رابطہ تھا بھی, لیکن پھر میرا خیال ہے کہ شاید بات چیت جو ہے وہ کوئی سر سے چل سکتا ہے کہ رویہ بے لچک ہو پروٹیسٹر کی طرف سے, ان کی طرف سے کسی ایک مطالبے کے علاوہ جو ہے دوسری بات نہ کی جا رہی ہو. تو اصل بات یہ ہے جی کہ یہ ساری باتیں یہ سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں, اس کے نتیجے میں میں یہاں جو گفتگو کر رہا ہوں جو لوگ سب گفتگو کر رہے ہیں اس ان سب کی گفتگو کے باوجود ہم جو ہے اپنا اس وقت اسلام آباد کے شہریوں کی جو حالت زار ہے بالکل بیان کر پاتے. آپ یقین کریں کہ ہر روز 7 سے 8 گھنٹے تک یہاں اسلام آباد کے شہری جو ہیں وہ گاڑیوں کے اندر گزارتے ہیں. اس سے بڑی کوئی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایمبولینسز نہیں جا رہی, گاڑیاں نہیں جا رہی, سپلائیز نہیں آ رہی. اسلام آباد میں آپ رہے ہیں یہاں دو ہی مین انٹری پوائنٹ ہے اسلام آباد آنے کے لیے, دونوں طرف سے جو ٹریفک آتی ہے
وہ اسلام آباد سے. پنڈی سے ایک اور بھی ایک ادارہ ہے جس کی بڑی آمد و رفت ہوتی ہے اسلام آباد میں, پاکستان کی فوج. تو کیا ان کی قیادت کو یا فوجی افسران کو بھی آنے جانے میں کوئی دقت ہے اسلام آباد میں؟
نہیں, ان کے دیکھنا کوئی عام گاڑیوں میں اگر کوئی اپنے طور پہ موجود ہوں تو مجھے نہیں پتا, وہ بھی ظاہر ہے اسلام آباد کے پاکستان کے شہری ہیں تو ان کو بھی تکلیف تو ہوتی ہوگی آنے جانے میں, اگر ان کو نہیں ہوتی ہوگی تو ان کی فیملیز کو ہوتی ہوگی. تو پاکستان اسلام آباد اور پنڈی کے رہنے والے سارے جو ہیں وہ شہری جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس پہ بات چیت کرنی چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے تھی. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی اچھی سمجھدار انتظامیہ ہوتی ہے تو پہلے سے اینٹیسپیٹ کرتی ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو کہاں تک لے کے آنا ہے، کہاں ان کو بٹھانا ہے. اگر پہلے سے کوئی انٹری پوائنٹ طے کر لیا جاتا اور پنڈی اسلام آباد کی انتظامیہ میں آپس میں کوئی کوآرڈینیشن ہوتا، پریڈ گراؤنڈ ہے، کوئی اور ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں بیٹھ کے وہ اپنے مطالبات جو ہے پریس کلب کے سامنے بیٹھے رہے ہیں، جو اس سے پہلے جو گروپ آیا تھا وہ، اس کے علاوہ وہ جو یہ جو ہماری مین شاہراہ ہے اس میں بھی بیٹھے رہے ہیں کچھ عرصہ، تو وہ ساری باتیں ہو سکتی تھی، ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا جا سکتا تھا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس پہ کوشش نہیں کی گئی، اور اگر کوشش کی ہے تو پھر شاید کامیاب نہیں ہوئی. لیکن دو دن پہلے تک جو ہے وزرا جو تھے اس بات پہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، لیکن آج کی اب تک تو ابھی تک تو ہوئی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اگلے دو چار دنوں میں کوئی صورتحال سامنے نہیں آتی، لیکن اس دوران جو ہے جس طرح آپ بچہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک بچے کی جو ہے وہ جو وفات ہوئی ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ اور بھی پیش آ سکتا ہے. چونکہ میں دیکھتا ہوں سارا دن اتفاق سے جو کہ ہم جو ہے جی ٹی روڈ پہ ہی رہتے ہیں، ایکسپریس وے پہ رہتے ہیں، سارا دن میں ایک دفعہ نہیں 15 دفعہ درجنوں ایمبولینس جو ہے نا وہ میں پھنسی ہوئی دیکھتا ہوں، جو کہ سارے دن اس میں پھنسی رہتی ہیں. اور آپ کو ٹریفک کے ازدحام کا اندازہ نہیں ہو سکتا جہاں بیٹھ کر کس قدر پریشانی ہے. لوگ جس نے 10 بجے پہنچنا ہے وہ صبح 5 بجے اٹھ کے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور تب کہیں جا کے بہت مشکل پہنچ پاتے ہیں. سارا دن لوگ یہ پلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے کب جانا ہے اور پھر واپس کب آنا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. اس کی وجہ سے جو ہے زندگی جو ہے بالکل معطل ہو کے رہ گئی اسلام آباد کی.
جیسے ہمارے سامعین نے راؤ صاحب کی اور طارق چودھری صاحب کی تفصیلی بات سنی، صرف ایک تھوڑا موازنہ دینے کے لیے کہ اگر اس طرح کے احتجاج ویسٹ کے اندر ہوں یا ترقی یافتہ دنیا کے اندر ہوں، اگر وہ اپنی جو ان کی ڈسکرپشن ہے جتنی ان کو اجازت دی گئی، اگر وہ اس سے تجاوز کریں، لوگوں کی زندگیوں میں خلل ڈالیں، تو اس کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بروئے کار آتے ہیں، اور اس میں اگر کیجوئلٹی بھی ہو جائیں تو اس میں وہ ذمہ دار نہیں ہوتے، نہ ان کو اس کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے. سو پاکستان کی اپنی نفاس حساسیت ہے بہت سارے حوالوں سے، اور خاص طور پہ مذہبی ریفرنس میں جب بات ہو، لیکن یہ جو رکاوٹ کھڑی کرنا ہے ریاست کے کام میں یا شہری زندگی میں، اس کی قطن اجازت کسی طرح سے نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا سر، ایک بریک مختصر سی لیتے ہیں، پھر سر پاکستان کی سیاست پہ بات کریں گے، اور کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کی بھی رائے لیں گے، جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، خاص طور پہ اس پہ پچھلے ایشو پہ بھی وہ بات کر سکتے ہیں، پاکستان کی سیاست پہ بھی وہ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہانگ، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر، اور دونوں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ حکمران جماعت مسلم لیگ نواز سے متعلق ہیں. گزشتہ شام بھی اہم اجلاس تھا، اگرچہ وہ کہنا چاہیے کہ فارمل نہیں تھا، وزیراعظم کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، جو کہ پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں اور چیف منسٹر پنجاب بھی ہیں، اور باقی بھی اعلیٰ عہدیدار وہاں پہ موجود تھے، اور پرویز رشید صاحب، سینیٹر پرویز رشید صاحب، ان کے ریفرنسز ڈان نے اخبار نے جو خبر دی ہے اس کے مطابق یہ کہ اس بات پہ اصولی طور پہ اتفاق ہوا ہے کہ جب پارٹی الیکشن کیمپین میں جائے گی الیکشن 2018 کے لیے، تو اس میں ریاست کے اداروں کو جو ہے وہ ہدف نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن لڑا جائے گا. لیکن ابھی سعد رفیق صاحب نے جو دوسرے آج کے پروگرام یا آج کے اجلاس کے ریفرنس سے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، مختصراً یہ بتایا ہے کہ اس اجلاس کے اندر مختلف ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں، حلقہ بندیوں پر بات ہوئی ہے، آئینی ترامیم کے لیے پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے ریفرنس میں جو پیپلز پارٹی خاص طور پہ ان کا رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. باقی کچھ چینلز یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ اپنے جو حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ بعض ادارے اگر وہ آئینی حدود سے نکل رہے ہیں تو ان کو ان حدود میں لانے کے ریفرنس میں گفتگو ہوتی رہے گی. کیا چیلنجز ہیں اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت کو؟ نئے انتخابات کا بھی مطالبہ ہو رہا ہے, اس کو کیٹیگوریکلی سعد رفیق صاحب نے ریجیکٹ کیا ہے کہ اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نئے الیکشنز جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوں گے, وقت سے پہلے نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اسلام آباد کے مختلف ایوانوں سے جو قیاس رائیاں سامنے آ رہی ہیں تجزیہ کاروں کی اگر آپ بات سنیں, سو ایک لفظ آپ اکثر سن رہے ہوں گے ٹیکنوکریٹس, یعنی اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین جو سمجھے جاتے ہیں اس کے اوپر کوئی ممکنہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے. کتنی ریالٹیز ہیں, کتنی اسپیکولیشنز ہیں, کتنی یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں, انالیسز ہم لیتے ہیں. راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں. طارق چودھری صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اور اپنے پروگرام کے میزبان, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور صدیق الفاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں, سینئر رہنما ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اپنے پینلسٹ سے بات کرنے سے پہلے ذرا صدیق الفاروق صاحب سے پوچھتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, کیا پلاننگ ہو رہی ہے ہر دو ریفرنسز میں, انتخابات کرانے کے بارے میں بھی اور انتخابات میں کس سلوگن کے ساتھ جانا ہے؟ جو اس وقت موجودہ دباؤ ہے میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان پہ اس ریفرنس میں, جو رد عمل وہاں سے آ رہا ہے, کیا وہی ٹون اختیار کی جائے گی یا کارکردگی کے اوپر فوکس ہوگا الیکشن 2018 کی مہم میں؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انداز میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف یہ جو کچھ ہوا اس کا ان کے اقتدار سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, اور پرویز مشرف کے دور میں ان سارے کاموں پر بہت زور, جو مکمل مارشل لا تھا لگایا گیا, کچھ نہ نکلا. اب اس کے بعد جس طرح سے اس کام کو چلایا گیا ہے تو پورے ملک میں سوائے سخت ترین مخالفین کے
صحیح,
پورے ملک میں یہ بات, یہ پیغام چلا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی, نشانہ بنایا جا رہا ہے, جان بوجھ کے سزائیں دے رہی ہیں, اقتدار سے نکالا جا رہا ہے. اور کیوں نکالا جا رہا ہے؟ ملک کی خدمت کرنے کا, ملک کو انفراسٹرکچر دینے کا, موٹر ویز دینے کا, ایٹمی دھماکے کرنے کا, سی پیک کا, اور پاکستان کو جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بنانے کا, 60 ملکوں کے ساتھ جوڑنے کا, سارے اقتصادی اشاریے جو ہیں وہ بہتر کرنے کا, خدمت کرنے کا.
اتنے اچھے کاموں کی مخالفت کون کر رہا ہے
جی؟
اتنی اچھی چیزوں کی مخالفت کون کر رہا ہے؟
یہ مخالفت کرنے والے, یہ پاکستان میں تو ایسا ہوا نا کہ جس نے لیاقت علی خان نے اچھا کام کیا تو ان کو شہید کر دیا گیا, ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام دیا, آئین دیا, ان کو شہید کر دیا گیا, نواز شریف نے 90 میں اوپن مارکیٹ اکانومی دی, 70 میں دھماکے دیے, بہت سے کام کیے, ان کو جلا وطن کر دیا گیا, اور اب پھر ایک مرتبہ سی پیک کی سزا دی جا رہی ہے. یہ لوگ, پاکستان کے عوام سیاسی طور پر بڑے باشعور ہیں. بڑی 2013 میں بہت کچھ کیا گیا, بڑی مہم چلائی گئی, لیکن ناکام ہوئے. پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں ناکام ہوئے, گلگت بلتستان میں ناکام ہوئے, بلدیاتی انتخابات میں ناکام ہوئے, ضمنی الیکشنوں میں ناکام ہوئے, 2020 میں جو کچھ بھی کیا گیا ناکام ہوئے. اس لیے ہم تو جائیں گے کارکردگی کی بنیاد پر, اور ہم جائیں گے یہ جو ہمارے ساتھ ظلم مظلومیت کی بنیاد پر ہم جائیں گے. ہمیں کسی ادارے سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم ٹکرائیں گے, نہ یہ ہماری پالیسی ہے. آئین اور قانون کی بات کریں گے, آئین اور قانون کے
ابھی جو موجودہ سٹیٹس ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے آسان نہیں ہوگا انتخابی مہم کو لیڈ کرنا. اس ریفرنس میں پارٹی کے اندر کیا قیادت کی ٹرانزیشن کے اوپر بھی کوئی بات ہو رہی ہے؟
دیکھیے, جن لوگوں کا خیال ہے وہ چند لوگ ہیں, اور ہو بھی سکتا ہے کہ مجھے لوگ لیڈ نہ کر سکیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا منصوبہ جیل انہیں بھیجنے کا ہو, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اب مظلومیت نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. اب پاکستان کے اندر مخالفین کے علاوہ جو اوور ویلمنگ میجارٹی ہے, نواز شریف ان کے لیے ایک ضد بن چکے ہیں کہ ہم تو نواز شریف ہی نواز شریف ہے, اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے. تو نواز شریف انشاءاللہ جن کو ٹکٹ دیتے ہیں وہ کارکردگی کی بنیاد پر بھی اور مظلومیت کی بنیاد پر بھی فتح یاب ہوں گے, اور جتنی بھی یہ مظلومیت کم ہو جائے اتنی اچھی ہوگی مخالفین کے لیے. یہ اس طرح سے ٹارگیٹ کر کے دیوار کے ساتھ لا کے یہ جناب مطلب کے جو ہیں وہ ججز آ جائیں, مطلب کے فیصلے دیں, فیصلوں میں وہ ناولوں کا حوالہ دیں، فیصلوں میں وہ شعر و شاعری کریں، یہ کہاں ہوتی ہے؟ اچھی عدلیہ کہاں اس طرح کے فیصلے لکھتی ہے؟
جی طارق راؤ خالد صاحب، مسلم لیگ نواز کیا ریئل چیلنجز ہیں، کس کے اوپر فوکس ہو رہا ہے، کتنی ڈویژنز نظر آتی ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا پارٹی کے اندر ڈویژنز، لیکن ایٹ لیسٹ جو سوچنے کا یا چیزوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہ کتنی واضح کہنا چاہیے کہ لائنز جو ہیں وہ کھینچی ہوئی نظر آتی ہیں؟
دیکھیں، ایک تو مسلم لیگ کی آپ نے ڈویژن پہ مجھے بات کرنے سے منع کر دیا، بنیادی طور پہ وہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اگر مسلم لیگ انٹیکٹ رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، اکٹھی رہتی ہے، پھر الیکشن بھی ہوں گے اور الیکشن میں ان کی کارکردگی میں بھی مظلومیت پہ لڑیں یا اس پہ
پرفارمنس
کارکردگی پہ لڑیں تو وہ 19-20 کے فرق سے کچھ آئے گا، لیکن پچھلے الیکشن میں جو کیانی صاحب نے ٹیکہ لگایا تھا وہ اس دفعہ نہیں ہے، اس لیے میرا خیال ہے 40-50 سیٹیں ان کی کم ہو جائیں گی ویسے ہی اگر یہ 100% بھی پرفارم کرے۔ دوسری چیز جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں جو چیز نظر آ رہی ہے، جو احتساب کا پروسیس بیسیکلی شروع ہوا ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا ہے اوور آل، مجھے یہ لگ رہا ہے انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں جو فیصلہ کیا انہوں نے اپنے بارے میں وہ بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے کہ جو نظر ثانی کی اپیل پہ فیصلہ آیا ہے اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز انہوں نے لکھی ہے کہ این آف از این آف والی بات انہوں نے کی ہے کہ بہت ہو گیا، ہم نے لیڈینسی نرمی ان کو ریلیف دے دے کے 7-7 سال بعد ان کی اپیلیں سن کے ان کو ریلیف دیا ہے، اب بہت ہو گیا اور اس کا فائدہ کوئی نہیں الٹا نقصان ہوا ہے، تو اب یہ بالکل اکراس دا بورڈ مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے صاحب کا عمل۔ اگر یہ اکراس دا بورڈ شروع ہوتا ہے جو لگ رہا ہے تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا یہ اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی، یہ ساری پیپلز پارٹی ہوگی، نون ہوگی اور دوسری جماعتیں، یہ ایک طرف اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی، وہ پھر ایک پولیٹیکل موومنٹ اس کی بن سکتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ بہتر کرے، کوئی بہتر نتیجہ نکلے۔ کیئر ٹیکر جو کی جہاں تک بات ہے ٹیکنوکریٹس وغیرہ تو مجھے ایشو نظر نہیں آ رہا، بہت سیریس ہو گئے ٹیکنوکریٹس کو، ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون شاید خود ہی کوئی اسٹیپ اٹھا لے ارلی الیکشن کے لیے۔
کل اسلام آباد میں اس بارے میں بڑی گفتگو ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ واقعتاً اس پہ سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ شاید اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور نئے انتخابات جو ہیں وہ کال کر لیے جائیں،
وہ یہ بات یہ ان کو سوٹ بھی کرتا تھا، لیکن ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں یہ توڑتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے پھر گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آپ روکنا تھوڑے ٹائم کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی مردم شماری کے ایشوز ہیں، حلقہ بندیوں کے ایشوز ہیں اور ایشوز آ سکتے ہیں کورٹ میں جا کے، وہاں سے کوئی بندہ بھی جا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ مسائل ہے اس کی بنیاد پہ ہوں گے، الیکشن کمیشن خود تیار ہے جانے کے لیے سپریم کورٹ میں، تو وہ مسلم لیگ نون اس خوف کی وجہ سے ابھی نہیں توڑتی، ادروائز ان کو اس وقت بہت فائدہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی ابھی ڈیزالو کر دیں پولیٹیکلی یہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں۔
طارق چوہدری صاحب، پوسٹ کورٹ ڈیسیژن مسلم لیگ نواز نے کیا گین کیا ہے، کیا لوز کیا ہے؟
دیکھیں، ایک تو گین تو یہ کیا ہے کہ ان کی جو اس وقت جو سروے آئے ہیں کچھ دو چار مختلف تنظیموں کے، کچھ لوگ ظاہر ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، کچھ لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، اس کے مطابق تو نواز شریف کی جو ذاتی پاپولرٹی ہے عوام میں وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ لوز یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ان کی جماعت میں جو اہم لوگ ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں ظاہر پر امید نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کو سزا ہو گئی یا اگر ان کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ گیا تو پھر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس کے پاس ہوگی۔ ہمارے ہاں یہاں سب سے اہم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو جب انتخابات آتے ہیں تو انتخابات میں کون سی پارٹی جو ہے اس کو کون لیڈ کرے گا۔ اب ایک بات تو بالکل طے ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس اونلی اور لونلی چوائس جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور جو سینٹر آف گریویٹی ہے، جو مرکز ثقل ہیں، جو کراؤڈ پولر ہیں، جنہوں نے ووٹ لے کے دینے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، تو اگر وہ ایکٹیولی جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہ کر سکے فیوچر میں تو پھر یہ ہے کہ کون ان کی جگہ پر مہم چلائے گا، وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، وہ مریم صاحبہ ہوں گی، وہ حمزہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، وہ کون ہوں گے، تو ظاہر اس والے سے جو چہم گوئیاں ہیں وہ ظاہر جنم لیتی ہیں۔ اور یہ بھی بات درست ہے کہ سارے ارکان پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی جماعت کے ساتھ بہت زیادہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے کمیٹڈ بھی ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری جماعتوں میں جو ٹکٹ لینے کے لیے آتے ہیں، جن کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس وقت کس پارٹی میں جائیں گے تو ان کا ٹکٹ جو ہے وہ وننگ ٹکٹ ہوگا، تو ظاہر ہے وہ جب اس طرح کی موسم ہوتے ہیں، جب ہوا تبدیل ہوتی ہے، جگہیں تبدیل ہوتی ہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے اپنی وفاداریاں، اپنے رویے اور اپنی جو فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ معمول کا حصہ ہے۔ بنیادی طور پر مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت جس سوچ و بچار میں ہے اس میں میرا خیال ہے کہ دو تین چیزیں بہت ضروری ہو سکتی ہیں۔ ایک، نمبر ون، کہ پارٹی کی انتخابی مہم کو کس نے لیڈ کرنا ہے، آج جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایگزیکٹلی 27 हफ्ते बाकी हैं इंतखाबात में, और अगर जो है वो 4 या 5 जून को अगले साल जब इसने टेन्योर खत्म कर लेना है अपना असेंबली ने, तो उसके बाद 3 महीने या 60 दिन हो, उसके बाद तो मैं लगता हूँ कि मुझे लगता है कि पार्टी सारी जमातें जो है वो इस वक्त बाकायदा तौर पर इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। आज जो मुशावरती इजलास था जो कल हुआ है, जिसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, कुछ परवेज शी साहब को कुछ लोग कोट कर रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था राणा सनाउल्लाह साहब किसी जगह बात कर रहे थे, कहीं ख्वाजा साहब रफीक साहब ने भी बात की है, लेकिन मेरा जाती ये ख्याल है कि आज भी और कल के इजलास में भी अभी भी मुस्लिम लीग नून जो है किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। कल के बारे में भी सुना है कि मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे इस्लामाबाद में, तो कल एक फिर मीटिंग करेंगे, तो अभी उन्होंने मीटिंग करनी है, लेकिन बुनियादी जो फैसला आज का है कि अभी जो है वो अवाम के साथ रابطہ शुरू करेंगे। अब देखिए, अगर अगर कोई जमात जो है वो अवाम के साथ रابطہ शुरू करती है तो उसके पास कोई ना कोई अवाम को बताने के लिए अपना मुकदमा लड़ने के लिए कोई चीज होनी
लेकिन
चाहिए।
लेकिन इसमें क्या ये हिंट भी है कि कम से कम वो भी इस ऑप्शन को सोच सकते हैं कि वक्त से पहले इंतखाब करा लिए जाए इससे पहले कि कोई और खतरा हो कम अज़ कम। और दूसरा एक सवाल और, आप बहसियत ऑब्जर्वर क्या देखते हैं कि इस वक्त जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं कम अज़ कम वो इस नुक्ते पे मुत्तफिक हैं कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप काबिल कबूल नहीं होगा और कोई गैर सियासी सेटअप काबिल कबूल नहीं होगा?
देखिए, दो चीज़ें हैं, 2 साल की। एक तो मुझे, मैं राव साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त अगर मुमकिन हो कानूनी तौर पर आईनी तौर पर और वो असम्बली तोड़ दें तो मेरा ये ख्याल है कि उनके लिए सियासी तौर पर ज्यादा फायदेमंद होगा। वजह उसकी मेरे ख्याल में ये है कि इस वक्त जो है कम से कम इस वक्त आज की तारीख में और अगले चंद दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ कोई फैसला बड़ा नहीं आया नैब के कोर्ट में, और अभी वो अपनी जमात के सरबराह हैं और अभी वो इस पोजिशन में है कि अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसके नतीजे में वो जो है जेल चले जाए खुदा ना खास्ता या कोई और सूरत हाल हो तो फिर तो और सूरत हाल होगी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है एक्टिवली अपनी जमात को लीड करने की पोजीशन में है। अब इसके साथ कौन कौन से कानूनी आईनी मामला जुड़े हुए हैं ये कलहदा बहस है कि असम्बली तोड़ी जा सकती है नहीं तोड़ी जा सकती। असम्बली तोड़ दी जाए तो असम्बली के मेम्बरान जो है वो उनमें से कोई मेंबर जो है अगर कोर्ट में चला जाए तो फिर उस वहाँ क्या फैसला आ सकता है। फिर ये है कि मरकजी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बलियों का क्या फ्यूचर होगा, क्या ये जरूरी है कि सिंध की असम्बली भी टूट जाए साथ, उनकी अपनी मर्जी है, क्या ये जरूरी है कि बलोचिस्तान की असम्बली भी टूट जाए, क्या ये जरूरी है कि केपीके की असम्बली टूट जाए, क्या ये जरूरी है कि पंजाब की असम्बली तोड़ दी जाए। तो इसके साथ कुछ बहुत से सवाल वाबस्ता है। दूसरा सवाल आपने ये किया था कि क्या सवाल क्या था दूसरा आपका?
एक तो कि कम से कम जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक।
देखिए, मैं राव साहब की बात से यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मेरा ख्याल ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह पर जो टेक्नोक्रेट की बातचीत है वो ऐसी बात नहीं है कि उसको इग्नोर किया जाए। सियासी जमातें कहती तो है सारी कि जी हम किसी टेक्नोक्रेट हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, किसी जो है वो गैर आईनी इकदाम को कबूल नहीं करेंगे। सारी जमातें ये कहती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि वो ड्यू टाइम पे इलेक्शन चाहती है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि वो ड्यू टाइम पे इलेक्शन चाहती है। पीटीआई कहती है कि आज अभी इलेक्शन जो है करा दिए जाए। अब जाहिर है अगर कोई हुकूमत जो है अगर हुकूमत कबल उस वक्त टूटी अगर असम्बलियों को डिसॉल्व किया गया तो जाहिर है कोई ना हो केयर टेकर तो हुकूमत को बनानी पड़ेगी। अब बिल्कुल ठीक है कि केयर टेकर में और टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने में बड़ा फर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं इस्लामाबाद के जो जो फैसला कुन जहाँ जो ड्राइंग रूमों की सरगोशियां होती हैं वो ऐसी सरगोशियां जरूर हैं कि अगर किसी वजह से इलेक्शन डिले हो गए। अब जाहिर है जब इलेक्शन डिले होंगे तो किसी ना किसी ऐसी वजह से होंगी कि आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा सकेगा। मसलन अगर मरकज शुमारी वाला मामला तो देख लें, अगर से भी थोड़ी देर पहले मुश्तरका मफाद काउंसिल का इजलास जो है खत्म हो गया है और उसमें कहा गया है कि जी सब लोग जो है मुत्तफिक हैं कि जो इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, लेकिन जाहिर है अगर अभी भी इस बात पे तफाके राय ना हो सके कि हल्का बंदियां कैसे होंगी, 98 की हल्का बंदियां होंगी या 2017 की असम्बलियां होंगी, और फिर जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाती तो फिर जाहिर है कोई ना कोई सेटअप आएगा। इस तरह का सेटअप आने का चांस हो सकता है अगर कोई आईनी तकाजे पूरे ना किए गए या ये है कि हुकूमत और अपोजिशन और पार्लियामेंट जो है अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम रही। तो
राव साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? फिर मैं इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले कुछ कॉलर्स को लूंगा ताकि आप हो सकता है उनके सवाल का जवाब दे सके।
मैं टेक्नोक्रेट के ऊपर जो मैंने बात की थी, चौधरी साहब ने भी उससे बात की है, टेक्नोक्रेट से मुराद ये है कि खास किस्म के लोग उसके लाए। मैंने एक बात की थी कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, नवाज शरीफ साहब इसलिए असेंबली में दौड़ेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की वजह से इलेक्शन डिले हो सकते हैं। वो जो कंटिन्यूटी है उसमें अब कौन से लोग होते हैं, अगर वो सिलेक्टिव टेक्नोक्रेट्स हो जाते हैं किसी चक्कर में, तो आप उसको कह सकते हैं टेक्नोक्रेट की हुकूमत साल दो साल चल गई, उस तरह से चल सकती है उससे, यानी मैं इख्तलाफ ही करता इस बात से, टेक्नोक्रेट इस तरह से हो सकती है डायरेक्टली के कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ला के बिठा के इनको हटा के बिठाई जाए, वो पॉसिबल नहीं नजर आता।
टेक्नोक्रेट का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, क्या कौमी हुकूमत का भी कोई तस्वर है कम अज कम के डेढ़ दो साल के लिए जो चैलेंजेस हैं वो अपने हिस्सा बकदर जुस्सा जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है उसी एतबार से कोई एक ऐसा सेटअप हो जो डेढ़ दो साल के लिए चले, तीन चार बड़े एग्रीड एजेंडा के ऊपर वो काम करे एक दो साल और उसके बाद फिर इलेक्शन हो जाए?
ये डायरेक्टली नहीं होगा सर, ये वाया वही होगा कि आप केयरटेकर सेटअप लाते हैं एक, और सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स की वजह से आप इलेक्शन बर वक्त नहीं करा सकते, तो उसकी आड़ में ये साल दो साल का होगा। डायरेक्टली अगर आप करेंगे, मेरा भी ख्याल कि लीडरशिप पार्टीज की जो है, इमरान खान हों चाहे नवाज शरीफ हों चाहे जरदारी हों, मौलाना फजलुर रहमान हो असफंद यादव, ये कुछ राजी होगा इस बात पे कि इस तरह से वो दो दो बंदे तीन तीन किसी से लेके तो बना ले, मेरा नहीं ख्याल इस पे एग्री होंगे। ये वही आईनी तकाजा कह ले पूरा करने की खातिर वाया सुप्रीम कोर्ट ही मेरा ख्याल अरेंजमेंट इस किस्म का होगा। कोई
कॉलर कुछ और बोल लेते हैं, तारिक चुगताई हैं कसूर से, गुलाब खान अटक से, अदनान है लाहौर से हमारे साथ। जी तारिक चुगताई सर जी, गुलाब खान अटक से या अदनान लाहौर से जो भी हमारे साथ हैं इस वक्त, जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
हेलो हेलो
जी जी अस्सलाम वालेकुम
जी, मोहम्मद तारिक चुगताई बोल रहा हूँ।
जी तारिक साहब,
हाँ तो मैं ना जी मैं एक दो क्वेश्चन है मेरे सदीकुल फारूक साहब और तारिक साहब है,
तारिक साहब से पूछ लीजिए, सदीकुल फारूक साहब चलेंगे।
हेलो
जी जी,
हाँ जी, इस वक्त क्या हम ये मुल्क पाकिस्तान शदीद तरीन सियासी और आईनी बहरान की तरफ नहीं जा रहा? और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आप इस डिबेट में मैं सुन रहा हूँ कि एक साजिश हो रही है मियां साहब और उनके इंतजाम से आउट करने की, तो प्लीज मुझे इस बात की समझ अभी तक नहीं आई कि साजिश पाकिस्तान का कौन सा दारा कर रहा है,
मैं बिल्कुल इसमें से सिर्फ ये इजाफा करके तारिक चौधरी साहब के लीडरशिप आपकी कहती है जी कोई साजिश नहीं कर रही और फौज साजिश नहीं कर रही, फिर कौन कर रहे हैं?
अगर लीडरशिप जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बयाना तौर पर वो साजिश का शिकार हो रही है, अगर वो खुद किसी का नाम नहीं लेते और खुद नहीं कहते कि कौन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, फिर हम तो बिल्कुल बेखबर है ना, हमें तो नहीं पता उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहे हैं। बाकी दूसरी बात उन्होंने की कि आईनी बहरान है, देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त जो है आज की सूरत हाल में तो पाकिस्तान के तमाम लीडरशिप जो है वो इस बात पे कमिटमेंट का इजहार कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में आईनी बहरान नहीं पैदा होने देंगे और इलेक्शन जो है वक्त पर होंगे। लेकिन अगर जो है वो कुछ फैसले मसलन जिस तरह ये मर्दमशुमारी वाला मामला है, अगर पार्लियामेंट जो है अपना किरदार अदा नहीं कर सकती और पार्लियामेंट में कमिटमेंट करने के बाद जो है वो बैकआउट किया गया और उसके बाद जो है मामला सीसीआई में गया, तो जब हमारे यहाँ हमारे कायदीन सारे जो हैं हमें बड़ी तलकीन करते हैं, हम सारी जिंदगी हो गई है, हम जज्बाती हो जाते हैं, मैं हो जाता हूँ कम अज कम करें कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन खुद जो है इस पिछले एक हफ्ते में अपोजिशन जो है अपनी जमातें वो एक वादा करके और इस बात को पार्लियामेंट में हल नहीं कर सकी, मुझे तो इस मामले को मर्दमशुमारी के मामले को और खासतौर पर हलका बनने के मामले को सीसीआई में ले जाने का जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा है मुझे तो उसकी आज तक कोई लॉजिक समझ नहीं आई कि आप जो है उनकी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं और जब मामला पार्लियामेंट में हल होने की पोजीशन में आता है तो आप अचानक ऐसा मुतालबा करते हैं कि नहीं जी हम तो पार्लियामेंट में नहीं हल करेंगे, हम तो सीसीआई में जाएंगे। सीसीआई एक आईनी अदारा जरूर है लेकिन बाहर हाल जो है वो पार्लियामेंट से सुप्रीम नहीं है, तो अगर आप पार्लियामेंट में खुद फैसले नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा बहरान पैदा हो सकता है जिसके नतीजे में जो है मामला हाल से निकल जाए।
जो आपको जवाब मिल गया तारिक भाई साहब, अदनान है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सदीक फारूक साहब से दो सवाल आते हैं मेरे मुख्तसर बिल्कुल।
जी फरमाइए।
तो आपके पहले सेगमेंट पे जो आपने पहला सेगमेंट किया था अपने प्रोग्राम का,
जी जी,
अगर चेयरिंग क्लास लाहौर से बाई फोर्स अगर हम मुजाहरों को खत्म कर सकते हैं तो आखिर क्या वजूहत हैं कि ये जो इस्लामाबाद में जो सेटिंग है इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई या उनसे डायलॉग क्यों नहीं?
जी सदीकुल फारूक साहब नहीं है लेकिन तारिक साहब अपने गुफ्तगु में एक जवाब दे चुके हैं, वो कहते हैं कि जो मॉडल टाउन के बाद सिचुएशन हुई है उसके बाद शायद ही पाकिस्तान में सिर्फ ये हुकूमत नहीं आइंदा भी हुकूमतें या जो सिविल फोर्स है पुलिस वगैरह वो शायद कोई एक्शन ले, लेकिन तारिक साहब आप राव खालिद साहब आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी जी
दूसरा सवाल मेरा ये था کہ آج شام کو ایک ٹاک شو میں مسلم یونین کے حوالے سے ایک رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ کیمپین جو ہے وہ پرفارمنس پہ اپنی چلائیں گے, نہ کہ اداروں کا نام لے کے یا ان سے کنفلکٹ کرتے ہوئے آئینی ادارے, اس میں جو بھی آئینی ادارے ہیں پاکستان کے. تو اس کا مطلب تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اپنے خلاف ہونے والے کارروائی.
جی یہ تو خیر آپ کے کمنٹس ہیں راؤ صاحب, آپ مختصر کمنٹ کیجیے گا. اگر چیئرنگ کراس سے بائی فورس ہٹایا جا سکتا ہے تو فیض آباد سے کیوں نہیں؟
جی بالکل ہو سکتا ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں وہ حکومت یا انتظامیہ کسی قسم کا کوئی اسٹیپ نہیں لے رہی, بات بھی نہیں کر رہی. ہٹانا تو بات کی بات ہے, پہلے آپ بات کریں گے, اپروچ کریں گے. جو صاحب نے جیسے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ بہت سے ذرائع ہوتے ہیں آپ کے, بہت سے لوگ ہیں جن کے تھرو آپ اپروچ کر سکتے ہیں, جو آپ کے بہاف پہ بات چیت کر سکتے ہیں ان سے. کیوں یہ انیشیٹو لیا ہی نہیں جا رہا, مجھے تو بالکل کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس بات.
بے حد شکریہ آپ کا رو خالد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینئر صحافی تجزیہ کار طارق چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں سیگمنٹ میں جوائن کیا, ان کا بھی بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نے ہمارے ساتھ اسفر امام, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت اور تجارت کے ریفرنس میں. دو بنیادی حوالے ہیں, ایک تو یہ کہ کل سے آپ سن رہے ہوں گے کہ پاکستان کے جو مجموعی قرض ہیں اس میں 1 خرب روپے کا اضافہ ہوا ہے, اور جو کہ اب 80 ارب تک 21 خرب 80 ارب روپے تک پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں, جو کہ گزشتہ سال اس عرصے کے دوران کی شرح سے 11.23% زیادہ ہیں. گزشتہ سال 31 اگست کو پاکستان کا قرضہ 19.5 خرب روپے تک تھا. ایک تو یعنی قرضوں کے ریفرنس میں پاکستان کی معیشت کے چیلنجز سے متعلق آپ خبریں بہت زیادہ آج کل سن رہے ہوں گے, خاص طور پہ جب یہ الیکشن ایئر میں بات آ گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ تجارت, پاکستان کی خواہش ہے کہ تجارت کے لیے اس کے لیے مختلف کوریڈورز ہوں, مختلف منڈیاں ہوں, لیکن پاکستان کے اندر اپنے بہت سارے بزنس مین بذات خود یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی منڈی افغانستان اور افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا ہے, افغانستان سے تعلقات نہ ہونے کے سبب پاکستان کو وہاں پہ مشکلات ہو رہی ہیں, اور پاکستان کا جو تجارت براہ راست تجارت بھی افغانستان کے ساتھ ہی وہ کم ہو رہی ہے, جبکہ افغانستان کی تجارت کا حجم ایران کے ساتھ بڑھ رہا ہے. زبیر موتی والا صاحب وہ پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے سابق صدر بھی ہیں, وہ بار بار اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں. سو پاکستان کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے اور کیسے انگیج کرنا ہے, پہلے ذرا اس ایشو پہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تجارت میں چیلنجز کیا ہیں اور امکانات کیا ہیں اور ان کو کیسے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, ممتاز تجزیہ کار ہیں, معاشی امور کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, افغانستان کیسی مارکیٹ ہے اور پاکستان اس کو ایکسپلور کرے تو کیا امکانات ہیں اس کے اندر, اور نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟
دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو تجارت کا مسئلہ ہے وہ معیشت سے زیادہ دہشت گردی اور سیاست سے اس کا تعلق ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, اور ابھی پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ نے بھی بھارت کو کہا تھا کہ آپ افغانستان میں ترقیاتی کام زیادہ کریں, اور وہ چابہار میں $500 ملین کا انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے, اور اب کوشش ہی بلکہ وہ ٹریڈ شروع ہو گئی ہے کہ بھارت سے چابہار جاتا ہے, گیہوں کی شپمنٹ گئی اور وہاں سے وہ پھر ٹرک کے ذریعے افغانستان چلا جاتا ہے. ایک تو یہ الٹرنیٹ روٹ ہے, لیکن سب سے بڑی اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہے یہاں پر خاصی ٹینشن ہے اور دہشت گردی کی وارداتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ بند بھی ہو جاتا ہے, بہت زیادہ بارڈر بند ہو جاتا ہے. تو ان حالات میں تیسری بات بنیادی طور پر ہماری, جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہم ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ حکومت کی جو پالیسیاں مجھے نظر آ رہی ہیں اس میں تو یہ لگتا ہے گا کہ امپورٹس بڑھانی ہے, اور امپورٹس کی جو لابی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہمارے جو کمپیٹیٹرس ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے, بجلی کے نرخوں, گیس کے نرخوں, پیٹرول کے نرخوں, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے, کوالٹی لو ہے, और लेबर की प्रोडक्टिविटी भी लो है, तो अगर आपकी हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो इन एनी केस जो है वो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी या तिजारत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अफगानिस्तान से आप देखें कि 2015 में तकरीबन $2 बिलियन का ये हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था, अब ये कोई 1200 जो है मिलियन डॉलर का हो गया है। तो इसमें अगर ये टेंशन चलती रहती है और ये जो इख्तलाफात हैं और ब्लेम गेम भी चल रहा है आपने देखा होगा, तो इसमें इन चीज़ों के मसले जब तक हल नहीं होते तो इसमें तो पाकिस्तान को बड़ा अट्रैक्शन सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है बल्कि वस्त एशियाई रियासतें भी हैं। तो इस पहलू से अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम चेंज करें, अमेंड करें, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें और अफगानिस्तान के साथ जेन्युइन मुज़ाकरात करें ब्लेम गेम के बजाय, और कोशिश दोनों मुल्कों की ये होनी चाहिए कि खित्ते में स्टेबिलिटी के लिए दहशतगर्दी पर काबू पाना, और दहशतगर्दी पर जब हम काबू पाएंगे तो फिर बॉर्डर पर जो ये टेंशन हो जाती है और वो बॉर्डर बंद कर दिया जाता है वो जो है उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन बहरहाल एक अल्टरनेट रूट मिल गया है और हुकूमत है अफगानिस्तान की वो इस बात पे बहुत खुश है कि अब वो लैंड लॉक कंट्री पर सिर्फ पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं रहे और वो उनको अल्टरनेट रूट्स भी मिल गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करके अगर पाकिस्तान चलता है तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी, लेकिन ये था कि अल्टीमेटली इंडिया का उनके साथ कारोबार और ईरान का मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि बड़े पैमाने पर चाबहार को डेवलप किया जा रहा है, चाबहार से काबुल तक चीज़ें गट गई हैं। अब पाकिस्तान कितनी सलाहियत दिखाता है और कितने उनको कंसेशन देता है, क्योंकि भारत भी उनको कंसेशन दे रहा है, और कितनी हमारे पास कैपेसिटी है वो देने के लिए, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ये दहशतगर्दी, ये तमाम चीज़ों के उससे मिला के जाके बात आगे बढ़ेगी।
ये तो इस रेफरेंस। अब ज़रा आते हैं कर्ज़ों की जानिब। बाज़ लोग ये कहते हैं कि कर्ज़ों में कोई हर्ज नहीं है, अमरीका के ऊपर भी बहुत सारे कर्जे हैं, तो क्या इसको GDP के साथ रिलेट करते हुए इसकी कोई रेशो देखनी होगी? लेकिन हम अमरीका में देखते हैं कि उसको बाकायदा कर्ज़ों की जो मुद्दत या कर्ज़ों की जो हद है उसके रेफरेंस में बाकायदा ऑब्लिगेशन है, आपको बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के आप उसे आगे नहीं जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में इस रेफरेंस में क्या प्रोटोकॉल्स हैं और क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, और ये बढ़ते हुए कर्जे चैलेंज हैं या इनके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए?
देखिए, पहले तो हमारा है कि जो हमारा एक्ट है
जी,
फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, उसमें यह है कि कर्जे जो है ना 60% ऑफ GDP से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए।
सही।
लेकिन वो उससे ज्यादा मुस्तकिल चले आ रहे हैं और पार्लियामेंट ने उसका कभी नोटिस नहीं लिया। लेकिन असल मसला कर्जों के हजम का नहीं है गालिबन, असल मसला ये है कि कर्जे आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। अगर कर्जे इन चीज़ों के लिए ले जाएं जिससे पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी बढ़े, GDP ग्रोथ रेट बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़ें और लोगों को जो है आमदनी बढ़े, तो उससे हम कर्जे वापस करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान कर्जे ले रहा है, एक ले रहा है बजट खसारे के लिए, और बजट खसारे से मेरा मतलब ये है कि अखराजात जो हैं वो ज्यादा हैं शाना और आमदनी कम है, क्योंकि टैक्सों की चोरी बेतहाशा हो रही है और हुकूमत और वफाकी और सूबाई हुकूमत उसको एनकरेज कर रहे हैं मराद देकर। तो बजट खसारे के लिए जब आप कर्जे लेते हैं तो वो तो करप्शन के प्रोडक्ट है, और जब आप तजारती खसारा बेतहाशा हो जाता है, रेमिटेंसेस आने के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए जब आप कर्जे लेते हैं तो वो तो इसलिए आप ले रहे हैं कि एक्सपोर्ट आपकी गिर रही है और लग्जोरियस आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो आवाम को उन टैक्स इन कर्जों से फायदा नहीं हो रहा, लेकिन उसका बोझ जो है आवाम के ऊपर पड़ेगा, ये है असल मसला।
डॉक्टर साहब, मेरी आपसे कुछ हफ्ते पहले बड़ी तफसीली बात हुई थी, ऑनेस्टली बड़ी हार्ड टचिंग, आपके बहुत मुख्तसर टू दी पॉइंट वो चीज़ें थी जो एक आम आदमी भी समझ सकता है, लेकिन वो एक छोटी सी रिपोर्ट थी जिसके लिए मैंने आपके कमेंट्स लिए थे। मैं ये जानना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान को खुद नसारी की जानिब जाना है और एक लम्हे के लिए आप सोचें कि पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल फोर्सेज किसी एक इकनॉमिक एजेंडे पर इकट्ठा होना चाहती हैं, तो क्या करना होगा? जहाँ पे किसी भी जो अपने अपने शोबे के स्टेक होल्डर्स हैं या जो पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस हैं उससे हट के अगर कोई लीडरशिप पाकिस्तान की मईशत को उसके पाँव पे खड़ा करना चाहती है, टैक्सों में रिफॉर्म की बात हो, प्रोडक्टिविटी की बात हो, प्रोडक्शन की बात हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हर रेफरेंस में, क्या करना होगा पाकिस्तान को?
देखिए, मैं आपसे पहले यस कर दूँ कि जो पाकिस्तान की इकनॉमी में सलाहियत है, अगर दुरुस्त पॉलिसियाँ बनाई जाएँ, प्रूडेंट इकनॉमिक पॉलिसी जिन्हें हम कहते हैं, अगर बनाई जा सकें तो एक साल में गारंटी की जा सकती है कि बहुत ज़बरदस्त बेहतरी नजर आएगी और 3 साल में हम हर किस्म के बोरान से निकल आएंगे।
सही।
लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, जो मैं प्री सपोज आपने किया है, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि 1980 से अब तक 35 सालों में हमने जो पॉलिसियां देखी हैं, चाहे फौजी हुकूमत हो, मुंतखब हुकूमतें हों, और 7 साल से NFC अवार्ड जब आ गया और सूबों के वसाइल बढ़ गए, तो सूबों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई, ان تمام کی پالیسیوں میں یکسانیت ہے, یعنی ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہ لگائیں, کالے دھن کو سفید ہونے دیں, جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں, قومی دولت لوٹ رہے ہیں, قرضے معاف کرا رہے ہیں غلط طریقوں سے, ان کو مراد دیں. تو اگر یہ سب کرنے کے لیے تیار ہونے کا تو میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیز کا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ بہت سے پولیٹیشنس نے مجھے کہا ہے, ممبران پارلیمنٹ نے, کہ اگر یہ ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں تو اوور مائی ڈیڈ باڈی ہم اس حکومت کو گرا دیں گے. آخری ایک رے آف ہوپ ہے, اور وہ رے آف یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ جاری ہے اور اس کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا ہے, اور ہمارے آرمی چیف نے یہ کہا کہ صاحب جو ہے وہ معیشت اور قومی سلامتی, نیشنل سیکورٹی وہ لازمی ملزوم ہے. تو میں تو 9/11 کے بعد سے 16 سال سے ایک ہی بات لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ دہشت گردی کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو یہ جو اقتصادی دہشت گردی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں اور بینکس اور دوسرے ادارے کر رہے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. تو اس کے لیے صرف ایک کنڈیشن ہے میری, اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں ان دہشت گردی, جو اقتصادی دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کو لازمن شامل کیا جائے, کیونکہ اس کے بغیر ہم جنگ نہیں جیت سکتے, اور اس کو مانیٹر کیا جائے. تو موٹے موٹے ایک ایک جملے میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہونا چاہیے, پر ایک, وفاق, فیڈریشن اور چاروں صوبے ہر قسم کی آمدنی پر بغیر کسی ایکسیپشن کے, ایک خاص یعنی 4 لاکھ روپے سے زیادہ جس کی بھی آمدنی ہے آپ اس کو 5 لاکھ کر دیں, بٹ اس کو افیکٹولی آپ ٹیکس نافذ کیا جائے اور وصول کیا جائے. اس سے میرا اندازہ یہ ہے کہ ایک سال میں ٹیکسوں کی مد میں 4,000 ارب روپیہ ایڈیشنل مل جائیں گے حکومت کو, لیکن ابھی اس میں صوبے اور وفاق تیار نہیں ہیں. دوسری, یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں چوری کی دولت اور ٹیکس چوری کی دولت, کرپشن کی دولت کو سفید کیا جا سکتا ہے, لیگلائز کیا جا سکتا ہے بغیر قومی خزانے میں ایک پیسہ جمع کرائے. اس کو آپ, اس میں خاص طور سے 111 سب سیکشن 4 ہے, اس کو آپ کو ریپیل کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات یہ تھی کہ 24,000 ارب روپے کے بینکوں کے ڈپازٹس ہیں اور یہ اور دوسرے اثاثے ہیں, پلس کئی ہزار ارب روپے کے پراپرٹیز ہیں. جب تک ان تمام پراپرٹیز کو اور بینکوں کے ڈپازٹس کو اور اسٹاک ایکسچینج کے شیئرس کو اور قومی بچت اسکیموں میں جو پیسے لگائے ہیں 25,000 ارب میں نے بتائیں, ان کو آپ کمپیوٹر میں ڈال کے کنسیلڈ انکم سے جو اسٹس بنائے گئے ہیں جن کو ٹیکس نہیں دیا گیا, اگر اس پہ ٹیکس لیں تو میرا اسسمنٹ ہے اور میں نے اس پہ کام کیا کہ 6 مہینے میں کوئی 2,000 ارب روپیہ ایڈیشنل مل سکتا ہے. تو یہ کنسیلڈ انکم کا جو ہے یہ کرنا پڑے گا, اس اسٹس کو آپ کمپیوٹر میں ڈال کے یہ کر لیں.
مجھے اس کو
ایک اور چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس ایک قرضوں کی معافی کا مقدمہ 10 برسوں سے ہے, اور چیف جسٹس نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ قرضے معاف کرا کے پیسہ باہر چلا گیا, یہ کوئی پناما میں ہے, لیکن اس کیس کا چونکہ فیصلہ 10 سال سے نہیں آیا تو وہ کام بھی جو ہے وہ پیچھے چلا گیا. اور ایک اور بات یہ کہ اسمگلنگ ہماری ہو رہی ہے, بارڈر سے بھی ہو رہی ہے, انڈیا کے بارڈر پر بھی ہے, افغانستان پر سے بھی ہو رہی ہے اور ایران سے بھی ہو رہی ہے. تو جو بارڈر فورسز ہیں ان کو اسمگلنگ کو جو ہے وہ روکنا پڑے گا.
یہ بنیادی اقدامات. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. اور سامعین, پروگرام کے آخری سیگمنٹ ہے, اس کی طرف ہم چلتے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ, تقریباً 12 روزہ ان کا ایشیا کا دورہ تھا جو اپنے اختتام کو ہے, اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ یہ رہے ہیں کہ جب وہ امریکہ واپس آئیں گے تو اس ریفرنس میں ایک بڑا اعلان کریں گے, خاص طور پہ شمالی کوریا سے متعلق. اس دورے میں جہاں جہاں وہ گئے, شمالی کوریا کا اور اس کا جوہری پروگرام ان کے ایجنڈے میں سب سے بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے. باہمی تجارت کے معاہدے اگرچہ چائنا کے ساتھ بڑے پیمانے پہ ہوئے ہیں اور آسیان ممالک سے بھی ان کی انگیجمنٹ تھی, لیکن اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کا اعلان کس نوعیت کا ہو سکتا ہے. کیا شمالی کوریا کسی طرح کوئی بڑی تبدیلی کا اعلان کے لیے وہ تیار ہے, خاص طور پہ چائنا کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو دیکھتے ہوئے؟ اور آج خاص طور پہ جو ڈسکشنز تھیں اس کے اندر جاپان نے بھی شمالی کوریا کے ریفرنس میں اہم کردار ادا کرنے کی بات کی ہے, وہ آج ان مذاکرات کا حصہ رہے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار, اور علی عمران صاحب واشنگٹن بیسڈ, دونوں ہمارے سینئر صحافی ہیں, لکھتے ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ واشنگٹن میں بھی آف کورس بہت فوکس رہا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جہاں جہاں گئے ہیں, سو کیا دیکھا جا رہا ہے, کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, کتنا وہ سکسیزفل رہے اس میں, کتنا انہوں نے بہتر انداز میں مقدمہ پلیڈ کیا امریکہ کا؟ انور اقبال صاحب, آپ کا انالیسس, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایشیا کا دورہ, کیا اعلان ہے جس کی وہ بات کر سکتے کر رہے ہیں کہ کوئی وہ بڑی اناؤنس میجر اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں؟
دورے میں جو امریکہ کے اندر فوکس رہا وہ دونوں چیزوں پہ رہا, یعنی نارتھ کوریا پہ بھی, جیسا کہ برننگ ایشو ہے, اور ساتھ روس کے صدر سویڈن سے ان کی ملاقات, اور اس میں جو مسائل ہیں ڈومیسٹک, اور وہ جو ان کے الزامات آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ وہ بھی, اور اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی جو روس کے ساتھ ہیں, شام میں جو انہوں نے سمجھوتا کیا کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے, تو ان مسائل پہ فوکس رہا. رہی بات نارتھ کوریا کی, تو صرف صدر ٹرمپ ہی نہیں, جو صدر اوباما تھے اور اس سے پہلے بھی جو پچھلے امریکی پریزیڈنٹ تھے, ان سب کی کوشش یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نارتھ کوریا کا مسئلہ حل ہو جائے. تو وہ اس میں مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, اور جس طرح پاکستان کے درمیان اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ہے, اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے اور یہ الجھا ہوا ہے, اور مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اگر اعلان ہوا تو یہ ہو سکتا ہے کہ چین کے کہنے پہ نارتھ کوریا نے مزید ایٹمی تجربات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے.
صحیح.
یہ خود بہت بڑا اعلان ہوگا, لیکن اس میں دیکھنے کی بات ہوگی کہ اگر انہوں نے ایسا اعلان کیا بھی تو کیا اس پہ عمل کریں گے, کیونکہ نارتھ کوریا پہلے بھی ایسے اعلانات کرتا رہا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا ہے.
اور یہ بھی کہ اس کے لیے پھر اس کو کیسے کیا کچھ کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. علی عمران صاحب, آپ کا انالیسز اوور آل دورے کو بھی آپ سمرائز کر سکتے ہیں, اور پھر ان کی جو میجر اناؤنسمنٹ کے بارے میں اب بحث یا ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں, سو کیا متوقع طور پہ سامنے آ سکتا ہے؟
دیکھیں, میں بتاؤں کہ ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ نے اپنا کوئی باقاعدہ جو پالیسی ہے ان کی ایشیا پیسیفک کے لیے یا ایشیا کے لیے, وہ ابھی تک اناؤنس نہیں کی. تو اس ٹرپ کے بعد, کیونکہ ان کی بقول صدر ٹرمپ کے کہ ان کی چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگز رہیں, پھر اس کے بعد انہوں نے ساؤتھ کوریا میں اور جاپان میں بھی میٹنگز اچھی رہیں, نارتھ کوریا کے ایشو پہ بھی کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی طرف آپ حوالہ دے رہے ہیں, بدھ کو وہ ایک اسٹریٹجی جو اپنی ہے اس کی وہ ایک پازیٹیو جو پہلو ہوں گے ان کی طرف وہ اشارہ کریں گے, اور یہ عین ممکن ہے کہ وہ نارتھ کوریا کے حوالے سے یہ کہہ سکیں کہ نارتھ کوریا نے کوئی کمٹمنٹ کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا جو کہ نیوکلیئر کے حوالے سے یا اس کے میزائل کے حوالے سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے میں یہ جو پانچ ملکی ان کا دورہ تھا اور 12 دن کا, تو اس میں بہت سارے پہلو ہیں. میں کیونکہ یہ ہماری آپ کی جو سروس ہے یہ ساؤتھ ایشین آڈینس کے لیے ہے, تو میں اس کی طرف توجہ کرانا چاہوں گا کہ بار بار انہوں نے اپنی ریمارکس میں اور اسپیچز میں انڈو ایشیا کی طرف حوالہ دیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انڈیا, آسٹریلیا, جاپان اور امریکہ کی بھی ایک میٹنگ ہوئی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, پھر آج خاص طور پہ میں جو ان کی مودی سے ملاقات ہوئی ہے بھارتی وزیر اعظم سے, اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا. اس میں بھی انہوں نے بہت ان کی تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑے جینٹل مین ہیں اور ڈفرینٹ جو فیکشنز ہیں انڈیا میں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری بہت بڑی ہم ڈیموکریسیز ہیں, جمہوریت ہیں, اور ہمیں گریٹ ملٹریز بھی ہونا چاہیے, اور بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹریڈ بڑھے گا اور ریلیشن شپ بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوکس اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کی کیا جگہ ہے جو امریکہ کی فیوچرسٹک ایک پالیسی ہے ایشیا کے لیے, اور اس میں وہ انڈیا کو کہاں دیکھتا ہے, نہ صرف ایک تجارتی پارٹنر کے طور پہ بلکہ سیکیورٹی پارٹنر کے طور پہ بھی, اور اس کا پولیٹیکل انفلوئنس بھی وہ بڑھانا چاہ رہا ہے. ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ساؤتھ چائنا سی کی بڑی ٹرم استعمال ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے, لیکن اس دورے میں خاص طور پہ انہوں نے ایشیا پیسیفک, ساؤتھ چائنا کے بجائے انڈو ایشیا کی بات کی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انڈیا کی ایک پلیس جو ہے, جو جگہ ہے, وہ امریکہ کی پالیسی میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پہ اس کو وہ دیکھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ وہ تعلقات بڑھ رہے ہیں. باقی اس دورے کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں, وہ آپ کے اگلے ہم ڈسکس کریں گے.
انور صاحب, لاسٹ منٹ ہے, ایک ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر تنقید بھی یہ تھی کہ جب وہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ سے نکلے سو کوئی متبادل نہیں دیا. جیسے علی عمران کہہ رہے ہیں کہ اب وہ انڈو پیسیفک کا سلوگن دے رہے ہیں, کیا یہی متبادل ہے ان کے سامنے جس میں وہ تھوڑا پورے ریجن کے ساتھ, جس کو وہ اب ساؤتھ ایشیا والے حصے کو بھی کنیکٹ کرتے ہوئے کوئی ایک کسی ایک پالیسی کی جانب بڑھ رہے ہیں؟
دیکھیں, ہم جو ساؤتھ ایشین لوگ ہیں نا, چونکہ ہمارے مسائل چھوٹے ہیں, ہم کو گلوبل پاور نہیں ہے, تو ہمارے یہاں پالیسیز ہوتی بھی ہیں ون پوائنٹ پہ یا چند پوائنٹ پہ,
30 سیکنڈ,
بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں, اور اس لیے ہم دوسروں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں ایک سپر پاور ہے اور وہ ایک بڑی شطرنج کی گیم کھیل رہا ہے, اس میں انڈیا کا ایک اس نے کردار متعین کیا ہے, اور جس میں وہ گرچہ اس سے انکار کرتے ہیں کنٹین چائنا پالیسی سے, لیکن بہرحال چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو, اثر و نفوذ کو کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا کو انہوں نے ایک مقام دیا ہے اور اس حوالے سے انڈیا سے تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو ایک طرف جو نارتھ کوریا کے لیے وہ چائنا سے بات کریں گے, چائنا کے لیے انڈیا سے بات کریں گے, افغانستان کے لیے پاکستان سے بات کریں گے, پاکستان کے لیے افغانستان سے بات کریں گے, اور ہر محاذ پہ صدر جو یہ موجودہ ٹرمپ کی ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح.
بے حد شکریہ انور اقبال صاحب, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. اسد حسن کو اور اسفر امام کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.